الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. پردہ نشین محترمہ میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب التوبہ، گزشتہ ہفتے اسی پر بات چل رہی تھی توبہ کے بارے میں. بہت ساری باتیں، 8 یا 9 باتیں ایسی آ گئی جو آپ کو بتا دی تھی توبہ کے بارے میں. علماء کرام فرماتے ہیں، آج کے سبق میں بھی اللہ کا قول امام نووی نے نقل فرمایا. اس قول کی تحت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو شیطان اس کو دل کے اندر میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان دل میں برائیاں ڈالتا ہے اور کہتا ہے، اس میں سے ایک وسوسہ اور ایک وسپر دل میں خیال یہ ڈالتا ہے کہ کبیرہ گناہ تو بہت ہوئے ہیں، کیسے معاف ہوں گے، ایک تھوڑے ہیں. زندگی میں 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال تک، بلکہ 50 60 70 سال تک کتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں کبیرہ گناہ جس کا اندازہ آدمی نہیں کر سکتا ہے. آدمی تو کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو کبیرہ گناہ تیرے بہت سارے ہیں، کیسے معاف ہوں گے، یہ وسوسہ شیطان دل میں ڈال دیتا ہے. اب ایسا وسوسہ ڈال کر اس کو ڈیلے کرواتا ہے کہ توبہ نہ کریں، توبہ نہ کریں، توبہ نہ کریں. لیکن اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اس بات کو سامنے رکھیں کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اللہ خود فرماتے حدیث قدسی میں، تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو جائیں، تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے برابر، چھوٹی چھوٹی کنکری ہے، ریت ہے، اس کے برابر ہو جائیں، تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائیں، تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں. اللہ کی رحمت کے سامنے یہ گناہ تھوڑے ہیں اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی اس کی. فرمایا، پاکستان میں سمندر، اس کے کنارے پر جا کر ایک آدمی یوں کہے کہ میں گندا ہوں، میں جنوبی ہوں، ناپاک ہوں، میں تیرے اندر گروں گا تو تو پانی ناپاک ہو جائے گا، میں پاک ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. جب پانی ناپاک ہو جائے تو پھر آدمی اور ناپاک ہو جائے گا. تو وہ کہے سمندر کو کہ میں تو گندا ہوں، ناپاک ہوں، مجھے غسل کی ضرورت ہے، اور میں تجھ میں کودوں گا تو خبر نہیں میں پاک ہوں گا یا نہیں ہوگا، پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو وہ سمندر کہتا ہے تیرے جیسے ایک نہیں لاکھوں ہزاروں کروڑوں آدمی میرے اندر ناپاک گر جائیں، میں سب کو پاک کر دوں گا۔ یہ تو ایک دنیا کے بات ہے، مثال ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیا جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تو فرماتے ہیں ساری دنیا میری نافرمان بن جائیں، ساری دنیا ایک بھی باقی نہ رہے، پھر بھی میری شان میری رحمت میں کوئی گھٹاؤ ہونے والا نہیں ہے، اور سارے ہی ولی بن جائیں، سارے ہی کتب اور ابدال بن جائیں، پھر بھی میری شان بھرنے والی نہیں ہے۔ میری شان تو جو ہے اللہ پاک کی وہی ہے۔ فرمایا تو گندا ہے، تیرا دل گندا، تیری آنکھ گندی ہے، تیرے کان گندے ہیں گناہ کسی ذریعے سے، تیری زبان گندی ہے، تیرے ہاتھ، تیرے پیر، تیرا بدن کا ہر عضو گناہ کبیرہ کر کر کے گندا ہو چکا ہے، لیکن تو میری رحمت کے سمندر میں ایک گوٹا لگا لے، توبہ کا گوتا لگا لے، غسل کر لے، توبہ کے ذریعے سے میں تیری ساری زندگی کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک آدمی بیٹھا بیٹھا دعا کر رہا تھا، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے یہ دعا کر اور تین مرتبہ کر۔ دعا یاد کرنے جیسی ہے، جو عام طور پر میں اپنی دعاؤں میں نماز کے بعد بھی مانگتا ہوں سب کو شامل کر کے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، دعا یہی ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ عجیب دعا ہے، اللہم مغفرتک، اگر عربی میں یاد نہیں اردو ترجمہ یاد رکھ لیجئے، انگلش میں، گجراتی میں، اپنی زبان میں یاد رکھ لے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے، اوسع جس کا کوئی اندازہ نہیں، میرے گناہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کس نے گناہ کیا سمندر کے ستاروں کے، سمندر کی جھاگ کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، کس نے نہیں کیا ہوگا؟ ارے کیا بھی ہوگا، آسمان تک کس کے گناہ پہنچ جائیں گے، ستارے کتنے لاکھوں کروڑ، کس کے گناہ اتنے ہوں گے، اتنی تو زندگی نہیں اس کی، جی۔ لیکن پھر بھی فرماتے ہیں مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہ سے بہت بڑی ہے، ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور تیری رحمت میرے عمل سے بہت بڑی ہے، میں نماز پڑھوں گا 40 سال، 50 سال، 60 سال، روزے رکھوں گا، کتنے روزے رکھے گا، کتنے صدقات دے گا، کتنی زکات دے گا، ارے کتنے ذکر کرے گا، لاکھوں کروڑوں ملینوں کرے گا، لیکن پھر بھی تیرا عمل کچھ بھی نہیں اللہ کی رحمت کے سامنے۔ فرمایا تیری رحمت میرے عمل سے بہت بڑی ہے۔ فرمایا تو تین بار یہ کہہ دے۔ اس نے جب تین بار کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کی رحمت، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو نا کتنے گناہ تو نے کیے، تو اللہ کی بندی اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اس کو کہو چاہے کتنی بڑی میں گنہگار ہوں، لیکن میرا اللہ، اس کی رحمت، اللہ بھی بڑا، اس کی رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے، میری نافرمانی کر کے، حقوق اللہ کو توڑا، حقوق العباد کو توڑا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے پھر بھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ بات سن رہی ہے؟ اس لیے شیطان تو وسوسے ڈالے گا، ہمیں شیطان کے پھندے میں نہیں آنا ہے۔ اس لیے ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال, میں توبہ کرنا توبہ کرنا چاہتی ہے. بندی کہتی ہے, بندہ بھی کہتا ہے میں توبہ تو بہت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا فرینڈ کرنے نہیں دیتے, میرے فرینڈ ایسے ہیں کمپنی کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میرے فرینڈ ہیں وہ مجھے بلا لیتی ہے, میری نماز چھوٹ جاتی ہے. میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میری فرینڈ کی وجہ سے. تو یہ بھی وسوسہ اس کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں لیکن مجبور ہوں, میری فرینڈ مجھے پھر گناہ کروا دیتے ہیں, پھر گناہ, اور وہ مجھ پر غالب آ جاتی ہے. میں کمزور ہوں, میرا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. تو میں اس کا جواب دیا کرتا ہوں کہ انسان ہی خود گناہ نہ کرنا چاہے, اگر میں کوئی گناہ نہ کرنا چاہوں تو مجھے کون فورس کرتا ہے؟ میں خود باہر جا کر اپنی فرینڈ کے ساتھ برے کام کرنا ہی نہ چاہوں تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ میں اپنے گھر میں بیٹھوں, نہیں آ رہی, جاؤ, ختم ہو گئی بات. میں خود ہی نہ کرنا چاہوں تو مجھے کون مجبور کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک ایکسکیوز ہے توبہ نہ کرنے کا. میں اس کی مثال دیتا ہوں, حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. چلو, حدیث میں آتا ہے یہ مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے, اب مدینہ منورہ سے پھر واپس چلے گئے مکہ مکرمہ. تو ان کی زمانے جاہلیت کی جو گرل فرینڈ تھی, جب مسلمان نہیں تھے تو ان کی گرل فرینڈ تھی, وہ ابھی تک مسلمان نہیں تھی. جب یہ مکہ پہنچے تو ایک گھر کے پاس وہ گزر رہی تھی اور اس نے اچانک حضرت مرشد کو دیکھ لیا اور وہی زمانے جاہلیت کی محبت اس کو یاد آ گئی. اور یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں, یہ آنکھ نیچے سے اونچے نہیں اٹھاتے ہیں, آنکھ نیچی ہے. اینڈ شی از کیپ آن سینگ آئی مس یو, آئی لو یو, آئی ایم مسنگ یو سو مچ, کہاں چلے گئے آپ, آئی ایم مسنگ یو, کہاں چلے گئے تھے آپ, آئی لو یو سو مچ, پلیز میری طرف دیکھتے کیوں نہیں, میری طرف دیکھتے کیوں نہیں, واٹ ہیپن, واٹس رانگ وتھ یو, تجھے تو میرے بغیر چلتا نہیں تھا, تجھے تو میرے بغیر سکون نہیں آتا تھا, چلتا نہیں تھا, کیا ہو گیا تمہیں, اچانک میری طرف دیکھو تو صحیح. انہوں نے کہا, اس آنکھ نے نبی کو دیکھا ہے, اب گناہ کے لیے کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا. کیا کہا؟ اس آنکھ نے اب کس کو دیکھا ہے, اپنے نبی کو دیکھ لیا ہے اور وہاں میں نے وعدہ کر لیا ہے اسلام لا کر, اب نہیں, ہو ہی نہیں سکتا ہے, وعدہ کر لیا ہے. جیسے وعدہ کرتے ہیں نا اپنے شیخ سے, توبہ کرتا ہوں کفر سے, شرک سے, بدعت سے, کبیرہ گناہوں سے, اس سے اس سے. ہمارے وعدے تو زبانی ہوتے ہیں, ان کے وعدے تو سچے دل کے ہوتے ہیں, سچے بالکل دل کے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, چلو بات سے بات نکلتی ہے, کہ اپنے شیخ کی مجلس میں چاہے مرد ہو یا عورت, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابیہ بھی بیٹھ ہوئی تھی, بہت ساری صحابیات بیٹھ ہوئی تھی اور صحابہ تو بیٹھ ہوئے تھے. قرآن کریم میں عورتوں کا ذکر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیٹھ ہوئے, 28 پارے میں پوری آیت اتاری ہے. اللہ نے کہا یہ تم سے بیٹھ ہونے کے لیے آئی ہوئی ہے, ان سے یہ کلمات کہلوائیے جو ہم کہلواتے ہیں, جی شرک نہیں کرو گے, یہ نہیں کرو گے, قتل نہیں کرو گے, بچے کو نہیں, زنا نہیں, یہ وغیرہ ساری چیزیں قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے. لیکن وہ وعدے کرنے کے بعد وہ ٹوٹ جاتے, چلو انسان ہے, لیکن ٹوٹنے کے بعد بندہ اس پر عمل بھی کرتا رہے. کہا نہیں نہیں یہ تو ہماری شیخ صاحب کی مجلس ہوتی ہے, ہر ہفتے ہوتی ہے, پھر آئندہ ہفتے کر لیں گے توبہ, پھر آئندہ ہفتے کر لیں گے, پھر آئندہ ہفتے نہیں, چلو یہ نہیں تو رمضان میں تو روزانہ ہوتی ہے, رمضان میں ہی توبہ کر لیں گے, نہیں تو آخری عشرے میں تو ہوتا ہی ہے, پھر دوبارہ بیٹھ کروائیں گے پھر توبہ کر لیں گے. ارے بھائی, اس مجلس کو آخری مجلس سمجھو کہ خبر نہیں اس کے بعد میری موت ہو گئی یا شیخ صاحب کی موت ہو گئی. میری موت تو پتا تو کسی کو نہیں ہے, دنیا سے جانے والے سب ہیں. اس مجلس کو آخری مجلس سمجھو. جیسا کہ ہماری محترمہ بہت ساری مائیں اور بہنیں اس مجلس میں آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یعنی ان کی حدیث کو سننے کے لیے آتی ہے نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے, ان کی باتیں بیان کی جا رہی ہے, اس کو سننے کے لیے دور دور سے آتی ہے. تو گھر سے نکلتے ہوئے پختہ ارادہ کر لے کہ میں مجلس میں جاتی ہوں, مجلس میں جاتی ہوں, شیخ کی مجلس میں جاتی ہوں, وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو محبت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, ادب کے ساتھ, طلب کے ساتھ اور محتاج بن کر سنوں گی. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ محبت ہوگی کہ میں محبت کرتی ہوں میرے نبی کے ساتھ, تو اس کی باتیں بھی بڑی محبت والی ہے. اس محبت کے ساتھ آئیں, اور عظمت بھی ہو اپنے دل میں. نبی علیہ السلام کی بات کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے قرآن کے بعد, نبی علیہ السلام کی, چونکہ قرآن کی تفسیری نبی علیہ السلام کی بات ہے, تو قرآن کی عظمت بھی ہو. آپ کوئی چھوٹی موٹی مجلس میں نہیں جا رہے ہیں, آپ اپنے وقت کو نکال کر ایک گھنٹے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے آ رہی ہو, تو عظمت بھی ہو, اپنے نبی کی باتوں کی عظمت بھی ہو. گریٹنس جس کو کہتے ہیں کہ اپنے دل میں میرے نبی کا فرمان میرے اللہ کا فرمان ہے. نبی اپنی طرف سے کبھی نہیں کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُّهَا. اللہ کہہ رہے میرا نبی بولتا نہیں جب تک میں اس پر وحی کرتا نہیں, وہ جو بھی بولتا ہے میری طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے محبت کے ساتھ آئے, پیار کے ساتھ, کہ کب مجلس آئے کہ ہم چلے, کب مجلس آئے. اور عظمت بھی ہو اور عقیدت بھی ہو کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عقیدت اور اعتماد ہے مجھے, میں یقین رکھتی ہوں کہ میرے نبی کا یہ فرمان سچا ہے, اس لیے میں اخیر میں بول دیتا ہوں رواہ البخاری, رواہ مسلم, رواہ ترمذی, رواہ ابو داؤد. اعتقاد بھی ہو, آدمی کو بلیف نہ ہو اللہ کی باتوں پر تو اس کا کام نہیں ہوتا, یقین ضروری ہے. ساتھ میں اعتماد بھی ہو کہ میرے نبی کی باتوں میں 100% سکسیسفل, کامیابی ہے, میرا بھروسہ ہے کہ میرے نبی نے جو فرمایا جی, کیا کہتا ہے, پہاڑ ہٹ سکتا ہے, زمین اوپر نیچے ہو سکتی ہے, آسمان ادھر سے ادھر, لیکن میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. بالکل مجھے بھروسہ ہے کہ میرے نبی نے جو کہا ہے بالکل سچ ہے, میرے اللہ نے جو کہا ہے بالکل سچ ہے. تو ایک تو محبت کے ساتھ اس مجلس میں آئے, اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ محبت ہو, ساتھ میں عظمت بھی ہو کہ میرے نبی کی باتیں بڑی عظمت والی ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں, قرآن کے بعد یہی ہے. اور ساتھ ساتھ میں عقیدت بھی ہو کہ میری عقیدت ہے, بلیف, میں عقیدہ رکھتی ہوں کہ میرے نبی کا فرمان سچا ہے. اور اعتماد بھی ہو کہ میرا رسول جو کہتے ہیں بالکل سچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ساتھ میں ادب بھی ہو, مجلس کا ادب. اللہ کے نبی کی بات آئے تو امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے تھے, تو حدیث بیان کرتے کرتے اس مجلس میں ان کو 17 یا 18 جگہ کے اوپر بچھو نے کاٹ لیا. کتنی جگہ پر بھائی؟ 17 یا 18 جگہ پر, اسکوپین ہو نا بچھو, اس نے کاٹا. لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ادھر سے ادھر ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیوں؟ میرے نبی کا فرمان پر آ رہا ہوں. جب مجلس ختم ہوئی تب جا کر دیکھا تو بہت ساری جگہ پر کاٹا ہے, اور اس بچھی کو پکڑ کے مار دیا گیا ہے, اور آپ کو پھر اس پر علاج کیا گیا, پوائزن نکالا گیا ہے. لیکن حدیث کی عظمت کتنی تھی, محبت کتنی تھی جی. ایسا ادب ہو, مجلس کا ادب ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ با ادب با نصیب, جو ادب کرتا ہے اس کو نصیب اچھا ہوتا ہے, بے ادب بے نصیب ہے. جس میں ادب ہی نہیں ہے اس میں ذرہ برابر اس کا اللہ پاک کامیابی نہیں دیں گے. اس لیے ادب کے ساتھ ہو, محبت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, اور ادب کے ساتھ, اور ایک لفظ کہا تھا میں نے, طلب کے ساتھ. طلب بھی ہو کہ میں آج کی اس مجلس میں جا رہی ہوں, طلب بھی ہو اور محتاجگی کے ساتھ. ایک آدمی کو طلب تو ہو, میں اس کی مثال دیتا ہوں جی, طلب کے بغیر اگر کوئی مجلس میں آ جائیں, کوئی طلب نہیں ہے, چلو بیٹھ جائیں گے, لیکن وہ جو دل میں تڑپ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اپنے آپ کو محتاج بھی سمجھے, آئی نیڈ ٹو گو دیٹ, آئی نیڈ ٹو کلیئرفائی, آئی نیڈ ٹو کلین مائی ہارٹ, مجھے اپنے دل کو پکا کرنا ہے, نورانی بنانا ہے, اس میں عظمت خدا پیدا ہو, نور خدا پیدا ہو, کیسے ہوگا میں اس مجلس میں جا کر؟ تو طلب کے ساتھ آدمی کو محتاج بھی ہو. اب مجلس میں آ جائے کوئی طلب نہیں ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی بغیر برتن کے کسی کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے جائے تو اس کو کہاں ملنے والی ہے؟ اس کے پاس برتن ہی نہیں ہے, برتن ہی نہیں ہے. چلو طلب تو ہے, طلب ہے, لیکن طلب اور محتاج میں فرق ہے, یاد رکھنا, وہ بھی بات سمجھا دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. طلب الگ چیز ہے, محتاجگی الگ چیز ہے. ایک آدمی مسجد سے باہر اعلان کر دیا جائے کہ آج مجلس میں جتنے لوگ آئیں گے سب کو ایک ایک ہزار ڈالر دے دیے جائیں گے, ایک ایک ہزار ڈالر دے دیے جائیں گے, الحمدللہ. تو ایک ایک ہزار ڈالر پر لوگ طلب کے ساتھ آئیں گے کہ میں کیسے اس کو پالوں. لیکن ایک مالدار آدمی ہے, اس کے پاس لاکھوں ڈالر ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بھی مل جائے, وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بھی مل جائے, لیکن اس کے اندر میں طلب تو ہے, وہ آتا تو ہے مسجد تک لینے کے لیے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس کے دل میں یہ ہے کہ چلو جاتا ہوں, مل گیا تو مل گیا, نہیں ملے گا تو کوئی حرج نہیں, میرے پاس لاکھوں ہے. طلب تو ہے لیکن اس کے دل میں محتاجگی نہیں ہے, اس کی نیت یہ مل گیا تو مل گیا, چلو چلا جاتا ہوں, نہیں ملا تو کچھ نہیں, میرے پاس ہے. اور ایک غریب آدمی ہے, وہ کسی طرح محنت کر کے طلب لے کر آیا ہے کہ میں کسی طرح اس کو حاصل کر کے رہوں گا, کچھ بھی ہو جائے. وہ اس کے اندر طلب بھی ہے اور محتاج کی بھی ہے, دونوں میں فرق ہے. اگر بندہ اور بندی مجلس میں آ جائیں, اس کے پاس طلب تو ہے لیکن محتاجگی نہیں ہے. محتاجگی کس کو کہتے ہیں؟ میں اس مجلس میں جاتی ہوں طلب لے کر, اس لیے کہ میرے دل, میرا دل, میری زندگی کیسے سدھر جائے, اس طلب کو لے کر مجلس کے اندر میں آئیں, ساتھ میں محتاجگی بھی ہو کہ میں اس مجلس میں جا کر یقیناً کچھ نہ کچھ تو حاصل کر کے جاؤں گی, اپنی زندگی میں عمل کروں گی, توبہ ضرور کروں گی, استغفار کروں گی, فلاں کام کروں گی, نماز چھٹ جائے گی اب چھوڑنے نہیں دوں گی اس کے, اور میں اس مجلس میں جا کر اللہ سے رو رو کے مانگوں گی کہ میری مغفرت ہی ہو جائے, اس کو کہتے ہیں محتاجگی. تو وہ ایک آدمی آتا ہے, وہ تو بغیر برتن کے آتا ہے, برتن میں بغیر برتن کے کیا کچھ بھی نہیں ملے گا. چلو ایک آدمی آتا ہے کہ جو مجلس میں آتا ہے برتن لے کر, لیکن برتن اس کا بالکل چھوٹا ہے, بڑا نہیں, اور اللہ کی رحمت تو بہت وسیع, چھوٹا برتن ہو بڑا سمندر ہو تو جتنا برتن ہوگا اتنا ہی آئے گا, اس سے زیادہ تو نہیں آئے گا جی. تو ایک آدمی طلب لے کر آیا لیکن محتاج نہیں ہے, تو برتن تو لے کر آیا ہے, برتن تو لے کر آیا ہے تو اس کو تھوڑا ہی ملے گا, محتاجگی نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا. اور ایک آدمی طلب بھی لے کر آیا, محتاجگی بھی لے کر آیا ہے, چلو, لیکن اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت, عظمت, اعتقاد, اعتماد کچھ نہیں ہے, ادب بھی نہیں ہے. محبت ہو تو ملے گا نا. تو ایسا آدمی کہا جاتا ہے برتن تو بڑا لے کر آیا ماشاءاللہ, لیکن نیچے سے سوراخ ہے, نیچے سے کیا ہے؟ سوراخ ہے. تو یہ جتنی رحمت مجلس میں لیتا ہے, محتاجگی ہے نا, تو طلب بھی ہے, محتاجگی بھی, سب لے رہا ہے لیکن نیچے سے سوراخ ہے. تو محبت نہ ہونے کی وجہ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عظمت نہ ہونے کی وجہ سے, اعتقاد اور اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوراخ سے کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں سے جاتی ہے تو خالی ہاتھ جاتی ہے. بات میری کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے مجلس میں آئیں تو ایسی صورت میں محبت بھی ہو, عظمت بھی ہو, ساتھ ساتھ میں کیا ہو بھائی؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں, ہمارے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ پاکستان والے فرمایا کرتے تھے کہ بیعت ہونا سنت ہے. بیعت ہونا کیا ہے؟ لیکن اپنی زندگی کی اصلاح کروانا فرض ہے. بات سمجھ میں میری آ رہی ہے؟ بیعت ہونا اپنے شیخ یا کوئی شیخ کے ساتھ بیعت ہونا سنت ہے، لیکن اپنی زندگی کی اصلاح کروانا، میری بات ذرا ٹول ٹول کے سننا، اصلاح بہت ضروری ہے. اس کی مثال میں کہا کرتا ہوں. چلو، ایک شوہر نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا تو میری بیوی کو طلاق ہے. اس نے ایسی قسم کھا لی، تو فقہ کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ مسجد میں آیا اور آنے کے بعد اس نے دو رکعت سنت پڑھی، فرض نہیں پڑھی، گھر چلا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سنت تو پڑھ لی لیکن فرض نماز اس نے نہیں پڑھی، گھر چلا گیا، تو طلاق تو ہو جائے گی، اس لیے کہ فرض نہیں پڑھی اس نے، تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. اور دوسرے آدمی نے قسم کھائی، دوسرے شوہر نے، کہ میں فجر کی نماز نہ پڑھوں تو میری بیوی کو طلاق ہے. اس نے سنت نہیں پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ یا فرض پڑھ کے پڑھ لی، تو ایسی صورت میں فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے فرض پڑھ لی ہے. ارے میری بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اب سنت نہ پڑھنے پر معمولی سا اس کو اللہ کی طرف سے، لیکن فرض چھوڑنے کی وجہ سے اس کو اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا کہ تو نے فجر کی فرض چھوڑی ہے. جی، اسی طرح سنت چھوڑنے پر، بیعت ہونا سنت ہے، بیعت نہ ہونے پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اپنی زندگی کی اصلاح نہ کروانے پر، اپنی زندگی کو چینج نہ کروانے پر، کسی شیخ کے پاس، کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھ کر، یا ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر، یا ان کی درس حدیث میں، درس قرآن میں، درس تفسیر میں بیٹھ کر، یا درس یا ذکر کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کروائی، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ آدمی جس نے سنت تو پڑھی، بیٹھ تو ہم ہو جاتے ہیں توبہ کے لیے، توبہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں، لیکن فرض کام نہیں کرا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ کے ماخوذ ہوگا، اگرچہ بیعت شدہ ہے لیکن پکڑا جائے گا. تو زندگی کی اصلاح کروانا، اپنی زندگی کی اصلاح، یہ فرض کے درجے میں ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب کسی شیخ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، تعلق ہوگا، تو اس کی طرف آدمی آگے بڑھے گا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مجاہدے کے دو درجے ہیں، یہ ساری بات آج آ رہی ہے، مجاہدے کے دو درجے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم ان کو ہدایت کے راستے کھول دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ ایسو کے ساتھ ہے، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہے. اب مجاہدے کے دو درجے، پہلا درجہ کیا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں کہ ایک مجاہدہ کا درجہ، آدمی فرض بھی پڑھتا ہے، ہر وقت فرض نماز پڑھتا ہے، واجبات بھی کرتا ہے، اور ضروری احکام ہے سب پر عمل کرتا ہے، جو بھی جتنے بھی کمپلسری ایکٹ ہے ان تمام پر عمل کرتا ہے، اور حرام سے بچتا ہے اور مکروہات تحریمی سے بھی بچتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو حرام کے قریب قریب ہو، شک و شبہ والی، حرام کے قریب قریب ہو، اس سے بھی بچتا ہے، تو ایسا شخص کہا جاتا ہے کہ اے ولی سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس مجاہدے کا ایک درجہ ہے. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترستہ علی، بندہ کسی بھی چیز سے میرے قریب نہیں ہو سکتا، بندہ کسی بھی چیز سے میرے قریب نہیں ہو سکتا، مگر وہ میرا محبوب اس وقت بنے گا، میرا محبوب یعنی اللہ اس سے محبت کرے گا اس وقت، اس وقت اللہ محبت کرے گا اس وقت، افترستہ علی، وہ عمل کرے ان تمام چیزوں کو جو میں نے ان کے لیے فرض کیے، فرض نماز، فرض روزے، فرض زکات، عبادت، حرج، جتنی بھی فرض ہیں، حرام چیزوں کو چھوڑے، تو یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عاشق بن جاتا ہے. یہ کیا بن گیا؟ عاشق. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور مجاہدے کا دوسرا درجہ، فرائض بھی کرتا ہے، واجبات بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں سنن بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، شراک چاس بھی پڑھتا ہے، یعنی نوافل بھی کرتا ہے، حرام سے تو بچتا ہی ہے، مکروہات تحریمی سے بھی بچتا ہے، مکروہات تنزیہ چھوٹی چھوٹی مکروہ چیز ڈس لائک چیزوں سے بھی بچتا ہے. تو ایسا سخت فرمایا اس کے پاس مجاہدے کا دوسرا درجہ بھی آ گیا. دوسرا درجہ کہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے، نماز بھی چھوٹ جائے تو اس کو فکر ہوتی، توبہ کرتا پھر پڑھ لیتا ہے. دوسرا درجہ ہے، لیکن پہلے اس کے بارے میں اسی حدیث میں آگے فرمایا، پہلے بخاری شریف کی حدیث کتاب الرقاق میں یہ اس حدیث کو بیان فرمایا. فرمایا بندہ میرا محبوب بنتا ہے جب فرض کو ادا کرتا ہے، اور آگے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل الی حتی احبہ. فرمایا میرا بندہ میرے قریب اس وقت ہو جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے احب الی، وہ میرے محبوب بن جاتا ہے پہلے والا، دوسرا کیا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. پہلے درجے میں عاشق ہے، پہلے درجے میں یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، دوسرے درجے میں نوافل بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، جی استغفار بھی کرتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، ہر وقت استحضار ہے اللہ کا. فرمایا دوسرے درجے والا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پہلے درجے میں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، دوسرے درجے میں اللہ کہتا ہے میرا بندہ، میں خود تجھے اپنا بندہ ہے محبت کرتا ہوں. جب اللہ کسی سے محبت کرے تو دیکھنے کا ہی کیا ہے. جی پہلے درجے والے کو کہتا ہے مقام مراقبہ مل گیا. او مقام مراقبہ کس کو کہتا ہے؟ آدمی آنکھ بند کرے، سوچے اللہ میرے پاس ہے، مجھے دیکھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مراقبہ کر رہا ہے. یہ کب سے ہوگا؟ فرائض حرام وغیرہ سے بچے گا. لیکن دوسرا درجہ ہوگا، اس پر عمل کرے گا، نوافل بھی پڑھے گا، قرآن تلاوت بھی کرے گا، ذکر اذکار بھی کرے گا، گناہ ہو جائے توبہ کرے گا، روزانہ آدمی سوچے میں نے اتنے گناہ کر لے توبہ کرے گا. فرمایا اس کو مقام مشاہدہ کہتے ہیں، جس کو حدیث میں فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک. نبی علیہ السلام کا فرمان بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اللہ کو ایسی عبادت کر کے تو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو کم سے کم اتنا تو کر لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. پہلا مقام مراقبہ، پہلا مقام مشاہدہ ہے، گویا یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ میرے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، ہر وقت میں مکروہ بھی کام نہیں کروں گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ ہے مقام مشاہدہ، گویا سامنے موجود ہے، مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہا ہے، از واچنگ اللہ تعالی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ولی بننا کوئی مشکل ہے نہیں، آسان ہے نا، آسان ہے. توبہ ہی کرنی ہے نا، گناہ ہو جائے توبہ کر لو، دو رکعت پڑھ کر شام کو. ہر وقت میں نے پہلے سے کہتا رہتا ہوں کہ جتنے مجھ سے بیعت ہے یا بیعت نہیں، کسی دوسرے شیخ سے بیعت ہے، میں کہاں کرتا ہوں؟ ویسے تو الحمدللہ ہر ایک کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، ہر ایک کے لیے، خصوصاً اپنے مریدین مریدات کے لیے، جہاں کہیں جاتا ہوں ورلڈ میں، میں ان کے لیے ہر جگہ پر جہاں میری مجلس ہوتی ہے وہاں سے دعا کرتا ہوں. یہ ماشاء اللہ سوئے ہوئے ٹگڑے آرام کر رہے ہیں، اور ان کا شیخ ہے ساؤتھ افریقہ میں، انڈیا میں، دبئی میں، کہیں بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہے، اور بیان کے بعد دعا بھی کر رہا ہے نا؟ یہ ہے. لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شام ہو جائے عشاء کی نماز پڑھ کے دو رکعت سنت پڑھ کر دوسری ایکسٹرا دو رکعت پڑھ لو، اور اس کو صلاۃ التوبہ سے پڑھو، بس وتر سے پہلے، یا اس میں صلاۃ التہجد کی بھی نیت کر لو، اس میں صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لو. اللہ کے یہاں تین تین لڈو تمہیں مل جائیں گے، تین لڈو ملیں گے، ایک میں تین لڈو، آپ دو رکعت پڑھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے میرا خزانہ بہت بڑا ہے، تو آ تو صحیح، میں دینے کے لیے تیار ہوں. جی اللہ کے خزانے میں تھوڑی، اگر میں کسی مرحوم کے لیے تین بار قل ہو اللہ اور پڑھ کر ثواب بھیجوں، تو اللہ کی ذات ہے فرماتے ہیں تو نے اپنے ابو کے لیے پڑھا ہے تو تیرے ابو کو تین قرآن کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر تو یوں کہتا میرے ابو کو بھی دے دے، اور ساتھ ساتھ میں جتنے مرحومین ہیں نبی علیہ السلام اور اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک جتنے بھی جہاں دنیا میں، سب کو اس کا ثواب دے دے، تو اللہ فرماتے میرا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ تیرے ابو کو بھی تین قل ہو اللہ وحد کے برابر دوں گا، اور سب کو تین تین قل ہو اللہ وحد کا ثواب دوں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ میں قل ہو اللہ وحد سے شیئر کروں گا کہ تجھے پانچ وہاں سے، تجھے دس، تجھے دو، ایسا نہیں. اللہ کے خزانے میں شیئرنگ نہیں ہو رہی، وہ تو برابر بھر کے دیتا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ بندے کا دل دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. میرے نبی کا فرمان, اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا ہوں, تو کالا ہے یا گورا ہے, میں تمہاری پراپرٹی بنگلے اور تمہارے دولت مال و دولت کو نہیں دیکھ رہا ہوں, تو کتنا لکھپٹی ہے, تو کتنا مال والا ہے, تو کتنا پراپرٹی والا ہے, میرے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے. ولکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم, لیکن میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں, میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں, تمہاری نیت کتنی اچھی ہے, کس لیول پر ہے, کس لیول پر ہے, زیرو پر, ایک پر, دو پر, کس لیول پر, یا 100% پر ہے, اس لیول سے میں تمہیں دوں گا. اللہ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے بقرعید کے گوشت کے بارے میں, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, تم قربانی کرو, مجھے نہ گوشت چاہیے, نہ پوست چاہیے, نہ ہڈی چاہیے, نہ چمڑی چاہیے, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, میں تو تمہارے دل کے اندر کا تقوا دیکھ دیکھنا چاہتا ہوں, تم کس محبت سے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے مقام مشاہدہ اس وقت ملے گا. تو ایک تو عاشق بننا ہے اور ایک ہے, اس لیے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کثیر میں فرمایا, لیس الشان ان یحب ولا وانما الشان ان تحب, فرمایا کمال یہ نہیں ہے کہ تو عاشق بن جائے. جی کمال یہ نہیں ہے, ایک تو شان ہے آدمی اللہ کا عاشق ہے, اور ایک ہے اللہ اس کا عاشق بن جائے, اس میں کمال ہے. پہلے درجے کے ساتھ دوسرا درجہ کرے گا نوافل وغیرہ تو وہ اللہ اس کا عاشق بنے گا, میرا بندہ ہے. وہ روئے گا تو اللہ کہے گا بھی معاف نہیں کروں گا, اس کو رونے دو, اس کا رونا مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, جی رونے دو اس کو, اور میرے تیرے جیسا ہو تو ایسے ہی روتا, اللہ معاف کر دو, تو معاف کر دو بھائی, یہ جاؤ بھاگ یہاں سے. اور ایک بڑا اللہ سے محبت کرتا, اللہ بھی اس سے محبت کر, رو رو, میں تیرا رونا مجھے بڑا پسند ہے, تو روتی رہے, تو روتی رہے, تو سجدے کرتی رہے, تیرا سجدہ مجھے بڑا پسند ہے. ایسے کو کہتے ہیں یہ محبوب اللہ کا, کبھی محب اور کبھی محبوب دونوں. لیکن دوسرا کمال والا ہے کہ آدمی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر زندگی گزارے, تو اس کو توبہ کی توفیق ملے گی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی آگے اسی بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں, پہلا درجہ فرض کو ادا کرنا, دوسرا درجہ نوافل سنن مستحبات اور مکروہات سے بچنا, نمبر تین پر وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعَذِّبَنَّهُ, فرمایا ایسا آدمی اگر مجھ سے سوال کرے گا فوراً اس کا کام کر دوں گا, اگر مجھ سے پروٹیکشن مانگے گا میں اس کی حفاظت ہر وقت کروں گا. اس لیے اللہ پاک ہمیں دوسرے درجے والوں میں سے بنائے. یہ تو نماز پڑھی فجر کی, او فوراً سو گیا, اٹھ کے بھاگا جیسے کوئی کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے, اٹھ کے بھاگا. جی ارے بھائی تیری نماز کے اندر میں کوئی کمی کوٹا ہی رہ گئی, بیٹھ کر سبحان اللہ تو پڑھ, تسبیحات تو کر, دعا تو کر. میرے محبوب کا فرمان, ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے, ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. ہماری بندیوں کو دیکھو, اللہ کی بندیوں کو دیکھو, جی ماں ماں بہنوں کو دیکھو, یہاں نماز پڑھی بھاگے بستر میں, بھاگے پکانے, ارے 15 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر مصلے پر اللہ کو یاد کرو. اس لیے حدیث میں آتا ہے سرکار کا فرمان ہے, نماز میں ہی شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا ہے, بھائی نماز کے بعد فلاں جگہ جانا ہے, فلاں کام کرنا ہے. اب یہ جیسے امام صاحب سلام پھیرتا ہے اس کو قرات بھی بڑی لمبی لگتی ہے, مزے ہی نہیں آتے نماز میں, مزے ہی نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے اس کا دل تو مسجد میں تھوڑا اٹکا ہوا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان تو ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں وہ بندہ وہ بندی ہوگی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. مسجد کا ایک مطلب, یہ ہماری مائیں بہنیں کہیں گی یہ تو مردوں کے لیے ہے, لیکن میں اس کی دو تفسیر کرتا ہوں. مسجد کا مطلب ایک تو مسجد ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, کب جاؤں مسجد میں جا کر اچھی طرح اپنی نماز پڑھوں. مسجد کا دوسرا مطلب سجدہ ہے کہ اس کا دل اٹکا ہوا ہے کہ کب اللہ کے سامنے جا کر بندی سجدہ کرے لمبا. ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, دل بی نو شیئر آن دا ڈے آف قیامت, یہ ایسے لوگوں کو ملے گا. اور تو تسبیحات بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, بھاگا جی. کبھی سورت یاسین, کبھی سورہ ملک, سورہ واقعہ, یا درود شریف, یا استغفار, کچھ بھی نہیں. میرے نبی کو ضرورت تھی, رسول اللہ سے ضرورت تھی نہیں, پھر بھی بیٹھتے تھے نماز کے بعد, اذکار کرتے تھے. ساری حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد تسبیحات فقرا پر لیا کرو. بہت آگے نکل رہا ہوں, ابھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا میں. ہر نماز کے بعد تسبیحات کرتے رہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, 33 اور 34 مرتبہ ہر نماز کے بعد کرو, تو 100 ہو جائیں گے, اور ایک کو 10 کے برابر ثواب دے گا اللہ. ایک سبحان اللہ, 10 سبحان اللہ کا ثواب, 100 ہے تو 1000 کا. اب ظہر کے بعد پھر کر لو, عصر کے بعد پھر کر لو, بلکہ زیادہ ہو جائے گی نا, کے برابر ہو جائے گی جی. 33 اور 34, 100 ہو گئے نا, 100. تو پانچ نماز کے وہ 500 ہو جائیں گے. تو 5000 نیکیاں آپ کو دن میں تو ویسے ہی مل گئی. میرے نبی کا فرمان ہے کون 5000 نیک گناہ کرتا ہے دن میں؟ 5000 گناہ کون کرتا ہے بتاؤ؟ کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. اب 5000 گناہ کے بجائے اللہ نے جتنے گناہ اس کے کی اس تسبیحات سے اس کی مغفرت کر دیتا ہے, اور بقیہ بچ گیا تو اللہ اس کے رنگ اور درجات کو بلند کر دیتا ہے. تو ہم ویسے ہی جنت کما سکتے ہیں, لیکن کرے کون؟ مشکل تو یہ ہے نا. اب تو بہت مشکل ہے کہ اگر یہ 100 مرتبہ ہی پڑھ لے, وہ پہلے زمانے میں لاکھوں مرتبہ لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اللہ اللہ کرتے تھے. اگر آج کے زمانے میں کہا جائے تو, اس لیے مریدین کو کہا جاتا ہے 200 مرتبہ لا الہ پڑھ لے, یا اللہ اللہ کر لے 400 بار. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیٹھ ہوا تو حضرت نے مجھے 12 تسبیح دی, اور اس کے بعد میرا اللہ اللہ بڑھاتے گئے, یہاں تک کہ 70,000 ٹائم مجھے کہا دین میں 70,000 ٹائم اللہ اللہ کرنا ہے. فرمایا میں فجر سے لے کر 2-3 گھنٹے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا تھا 70,000 ٹائم, جب تک پورا نہیں ہوتا تھا. اب کوئی کرے گا؟ مولوی کے پاس کون بیٹھ ہو جائے؟ یہ تو شیخ صاحب تو بہت ذکر دیتے ہیں, بہت ذکر دیتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب کا زمانہ کیا ہے؟ اب کا زمانہ صحبت مرشد سے نسبت تو ملتی ہے مگر, صحبت مرشد سے نسبت تو ملتی ہے مگر, معصیت کا اجتناب ہو, ذکر کا تکرار ہو. دو کام کرنے ہیں. کیا کام کرنے؟ آپ کی نسبت تو مل گئی, آپ بیعت تو ہو گئے, تو آپ سلسلے میں شریک تو ہو گئے, بیعت ہو گئے, لیکن دو کام ضرور کرنے ہیں. وہ کیا ہے؟ معمولات کی پابندی کر لو تھوڑی سی, لاکھوں مرتبہ تو کرنا نہیں ہے, تھوڑا ہی کر لو. ایک تسبیح صبح, ایک تسبیح شام, ایک تسبیح دوپہر میں کر لو, یا دو تسبیح صبح کر لو کافی ہے, یا شام میں تسبیح کر لو, تسبیحات پوری کر لو, آدھی صبح کر لو آدھی شام کر لو. اور دوسرا اجتناب معصیت ہو, گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. اس زمانے میں سب سے بڑی بات یہی ہے, گناہ سے بچاؤ ولی بن جاؤ گے. قرآن میں فرمایا اللہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کو نہ دنیا میں غم, نہ قبر میں غم, نہ آخرت میں غم, کوئی خوف کوئی فکر نہیں, بے فکر اللہ کے پاس جاتا ہے. لیکن سوال ہوتا ہے ولی کہتے ہیں کس کو؟ آگے اللہ فرماتے الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ایمان تو لاوے, ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ پیدا کر دے, دل کو پیور بنا لے اپنے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں اس مجلس میں آتے ہیں ایوری وائرس ڈے, تو یہ نہیں کہنے کا کہ ابھی تو مجلس تو ہوتی رہتی, کبھی جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے. نہیں, طلب لے کر آؤ, ساتھ میں محتاج بن کر آؤ, محبت, عظمت اور عقیدت اور اعتماد کے ساتھ آؤ. انشاءاللہ یقیناً اللہ پاک دل کو پاک کر دے گا. آپ مجلس سے اٹھو گی, اس حال میں کہ اللہ نے گناہ کو معاف کر دیا. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ تم ایک گھنٹہ نبی کا فرمان سنو اور اللہ معاف نہ کرے. میرا اللہ تو کہتا ہے ایسی مجلس میں جو طلب لے کر آئے ہیں, محتاج بن کر آئے ہیں, محبت سے آئے ہیں, عظمت سے آئے ہیں, اعتقاد سے آئے ہیں اور اعتماد کے ساتھ آئے ہیں, ادب کے ساتھ آئے ہیں, تو ان کی تو مغفرت ہوگی. جو بغیر طلب کے آیا ہوا ہے, ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا, اس کا کوئی مقصد نہیں, کوئی طلب نہیں, محتاج نہیں, اللہ فرماتے ان لوگوں کی برکت سے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے, ان کی بھی مغفرت. یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. میں واقعہ سنا رہا تھا, بھول گئے ہوں گے آپ. حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, بھول تو نہیں گئے نا, بہت آگے نکل گیا میں آدھا گھنٹہ, لیکن مجھے یاد ہے. حضرت مرشد فرماتے ہیں وہ لڑکی مجھے ملی, وہ عورت مجھے ملی اور کیا کہہ رہے ہیں, I love you, کہاں چلا گیا, I miss you, بہت زور زور سے عربی میں کہہ رہی ہے, انا احبک انا احبک, کدھر چلا, کدھر چلا گیا, انتظار تیرا. وہ تو آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں رہا, بالکل بھی نہیں اس کو. فرمایا کیا ہو گیا, ان آنکھوں سے نبی کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا. تو آگے بڑھی ہاتھ پکڑنے کے لیے, ہاتھ, ارے یہ تو آنکھیں نہیں اٹھاتا, عجیب آدمی ہو گیا ہے نا, تو ہاتھ پکڑنے کے لیے, خبردار میرے ہاتھ کو نہ چھونا ورنہ تلوار موجود ہے, ہاتھ کاٹ دوں گا, یہ کہا. اور ہمارا اچھا ٹھیک ہے, ہو گیا ہو گیا, چلو واپس چلتے. ہماری طرح نہیں تھے وہ لوگ, ہماری طرح نہیں تھے, وہ زبان دے چکے تھے نبی علیہ السلام کو, اس پر سے بات نکلی تھی نا جی, ہم زبان دے چکے اپنے شیخ کو, شیخ کے واسطے سے اللہ کو, جی شیخ کو نہیں, شیخ کے واسطے سے اللہ کو زبان دے چکے, توبہ کر چکے, ہمیں اس پر قائم رہنا, اور اگر ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لینی چاہیے. انسان گناہ ہو جاتا ہے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہے, گناہ ہو جائے, لیکن بہترین گنہگار کون ہے, جو گناہ کے بعد توبہ کر لے وہ بہترین گنہگار ہے. اللہ پر بہترین گنہگار کہہ رہے ہیں اس کو, بہترین, گناہ تو کرتا لیکن بہتر اچھا گنہگار ہے جو توبہ بھی کرتا ہے. اسی لیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس سے مجھے پتا چلا کہ جب میں نے سوال قائم کیا تھا نا کہ وہ بندی کہتی ہے کہ میں تو توبہ کرنا چاہتی ہوں لیکن میری فرینڈز مجھ پر غالب آ جاتی ہے, شی ڈونٹ لیٹ می ڈو توبہ, اور وہ اوور پاور ہو کر مجھے آنے نہیں دیتی, مجھے توبہ کرنے نہیں, مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی. تو اس کا جواب میں نے دیا کہ اگر کوئی آدمی خود بچنا چاہے تو کون فورس کر سکتا ہے, میں اپنی بیٹی کو کہوں نہیں جانا ہے, اگر وہ خود سوچ لے کہ ٹھیک ہے ابا نہیں جانا, میں نے وعدہ کر لیا میں نہیں جاؤں گی, تو اس کو کون فورس کر سکتے ہیں بتاؤ نا. ہاں تم جاؤ گی تو یقیناً بارش میں جاؤ گی تو بھگو گی, بات سمجھ آ رہی ہے. جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو عجیب, وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے, تین صاحب آتے اور بھی بہت سارے نہیں گئے, اللہ پاک نے آئر اٹھار دی, یہ منافقین تمہارے پاس آئیں گے بہت سارے اور ایکسکیوز کریں گے, معاف کر دینا انہیں, چھوڑ دینا, ٹھیک ہے میرے حوالے کر دینا, تم کہہ دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لٹل لٹل ایکسکیوز کر کے کہا ہم ایسا کام تھا نہیں آ سکے, بچہ بیمار تھا نہیں آ سکے, بیوی بیمار تھی نہیں آ سکے, فلاں کام, ٹھیک ہے جاؤ جاؤ جاؤ. لیکن کعب بن مالک, تین صاحبوں میں سے کعب بن مالک ہے, وہ بھی فرماتے ہیں وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آنے کے بعد کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جھوٹ بولنے کی اسٹائل بڑی اچھی آتی ہے, اچھی ہے, میں کسی کے سامنے اس طرح بات کر سکتا ہوں کہ وہ میری بات کو یقین کر لیتا ہے, مجھے بولنا اچھا آتا ہے, میں جانتا ہوں, آئی نو ٹرک, آئی نو ٹرک, لیکن اللہ کے رسول آپ کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا, اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو فوراً اللہ پاک وہی کو اتار دے گا قرآن پاک میں, اور صرف آپ ہی ناراض نہیں ہوں گے, قیامت تک آنے والے لوگ یہ میرے جھوٹ کو پڑھیں گے اور میرا اللہ کے سامنے کیا ہوگا, میں تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا, میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول مجھے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا, میں ہی نہیں آیا, میں نہیں آیا, تھوڑا بزی ہو گیا نہیں آیا. فرمایا کعب تو سچ کہہ رہا ہے, جاؤ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ بوائکاٹ کر رہا ہوں 30 days کے لیے, نن صحابہ کین ٹاک ٹو یو, نن ایون رسول اللہ کین ٹاک ٹو یو, نو سلام کلام, نتھنگ, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, چلو جاؤ یہاں سے, نکال دیا, لیکن ہے تم سچے. چلے گئے, 30 دن تک 30 दिन तक किसी साहबी ने उनसे बात नहीं की। बात तो क्या, चचा जार भाई जो पक्का दोस्त था उसको सलाम करता है तो जवाब भी नहीं, बात ही नहीं। दिल दिल में जवाब दे देते होंगे लेकिन बिल्कुल बात नहीं, मुस्कुराहट नहीं कुछ। मैं और आप कहूं कि उनकी मदीने की जमीन तंग हो गई तो समझ में आता था कि मैं थोड़ा ग्लू कर रहा हूं, मैं थोड़ा उसमें अपनी तरफ से डाल रहा हूं। अल्लाह कह रहे हैं कि मदीना की जमीन वसी होने के बावजूद इन सहाबा के लिए बिल्कुल नैरो हो गई, तंग हो गई, ऐसे परेशान हो गए। क्यों परेशान थे? कर मैं मस्जिद में आता था और मैं खड़ा होता था नेक्स्ट टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं जब देखता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो आप अपना चेहरा या अपनी नमाज में देख ले, नीचे मेरी तरफ नहीं देखते थे, और जब मैं नमाज शुरू करता था तो आप सासन मुझे देखते थे। जब मैं नमाज शुरू करता मैं अपनी कनखियों से देखता था कि आप सासन मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं जब देखता था तो आप अपना चेहरा फेर लेते थे, नहीं बिल्कुल नहीं। 30 दिन होने के बाद अंडर 30 डेज गस्सान के बादशाह ने लेटर लिखा, काब घबराओ नहीं, हमारी जमीन बहुत बड़ी है, वो क्रिश्चियन था, मेरे पास आ जाओ हम तुम्हें बड़ा बना देंगे, बादशाह के साथ सर वजीर बना देंगे, आ जाओ मेरे पास। जब आदमी गुनाह करता है तो लोग उनको गुनाह करता है या ऐसा कोई काम जो गलत वो करता है तो फिर दुश्मन भी उनको दावत देते हैं। हजरत काब भी फरमाते हैं अल्लाह अब तो दुश्मन भी मुझे दावत देने लगे मदद के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा कुछ भी हो जाए। कैसी जमीन तंग हो गई, बात समझ में आ रही है? तो 30 डेज के बाद फरमाया, ऐलान किया कि अपनी बीवियों से भी बात करना छोड़ दो, बीवी भी बात नहीं करेगी, घर में कोई नहीं, न जीमा न बात, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो हजरत काब ने पूछा, अल्लाह के रसूल अगर आपका हुक्म हो तो मैं मैके भेज दूं, फादर इन लोग के यहां भेज दूं या तलाक दे दूं? उन्हें तलाक नहीं देना है, उन्हें भेज दो। दो सहाबा ने तो चूंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े, चल नहीं सकते थे और रो रो के और ज्यादा खराब हो गए, तो उनकी बीवियों ने कहा अल्लाह के रसूल इनको तो तेरी जरूरत है खिदमत की, का खिदमत करो बातचीत नहीं। और काब बिन मालिक को कहा, जाने तुम भी जाओ ना पूछो ना कि तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ रहे। तो अल्लाह के रसूल के नहीं नहीं मैं के भेज दो तुम्हारे साथ, तुम जवान हो नहीं रह सकती है, कुछ भी नहीं। 40 दिन उनको डर ये था कि 40 दिन में अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए तो मेरा क्या होगा, लोग मुझ पर थूकेंगे, अरे मैं मर गया तो सीधा जहन्नम में जाऊंगा कि अल्लाह रसूल नाराज है, वो फिक्र थी उनको। हमें तो कोई फिक्र नहीं है कि कब हमारी मौत आएगी, मेरी नमाज कितनी गई, क्या कभी तोबा की तौफीक नहीं होती उनको, तो उनको ये फिक्र थी कि रसूलुल्लाह का चेहरा मैं कैसे दिखाऊंगा, कैसे चेहरा दिखाऊंगा कब्र में, कयामत में मेरा क्या होगा। 40 दिन के बाद जब आयत करीमा उतरी तो अल्लाह पाक ने कुरान में उतार दिया, वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, पूरी आयत उतार दी कि अल्लाह ने इनकी तोबा कबूल कर ली, इनको माफ कर दिया है। बात सुना रही है जी? तो एक्सक्यूज नहीं चल सकता कि मेरी फ्रेंड मुझे रोक रही है, कभी नहीं चल सकता ये। एक और सवाल है, तीसरा सवाल फिर खत्म कर देते हैं वरना बात तो लंबी ही लंबी है। जो आज का सबक है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तगफिरु रब्बक, अल्लाह फरमाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी शरीफ की है, अल्लाह के रसूल वल्लाही इन्नी लास्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहे हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाते हैं बखुदा अल्लाह के रसूल कसम खा कहते हैं, मैं एक दिन में 70 टाइम से ज्यादा मगफिरत तोबा करता हूं। कितने भाई? 70 टाइम से ज्यादा, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में कसम खाकर कहते हैं मैं 100 से ज्यादा मर्तबा इस्तिगफार करता हूं। हम क्यों नहीं करते? उनको क्या जरूरत थी? वो तो मासूम थे, इनसेंट थे, अंबिया इनसेंट होते, हमें करना चाहिए तोबा। तो हम कभी अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर रोते नहीं, एक कतरा बहाते नहीं, और कभी क्या कहती है, शैतान वसवसा डालता है, तोबा तो कर ली मगर वो पिछले गुनाह मुझे याद आते रहते हैं, पिछली जिंदगी के गुनाह जो किए हुए है ना बहुत सारे, कैसे कैसे गुनाह है वो याद आते हैं, मैंने ऐसा भी कर लिया, मैंने ऐसा भी किया था, मैंने ऐसा, तोबा तो कर ली है अब इसका क्या होगा। उसका भी कोई मुश्किल काम नहीं है, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह जब तूने तोबा से मेरे गुनाह को मिटा दिया है तो अल्लाह मेरे जहन से भी इस वसवसे को मिटा दे, तोबा कर ले। اے اللہ جب تو نے میری گناہوں کو توبہ سے مٹا دیا ہے تو ذہن میں یہ جو وسوسے آتے ہیں اے اللہ اس کو بھی مٹا دے، اس کو بھی ختم کر دیں، اور ساتھ میں دعا کریں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم من شرورہم. اللہ کیا کریں کہ ان برائیوں سے ان فتنوں سے اللہ میری حفاظت فرما، ایک تو آئندہ سے بھی حفاظت فرما اور جو پچھلے گناہوں کے وسوسے آ رہے ہیں ان سے بھی میری حفاظت فرما. اور بعض اللہ کی بندیاں کیا کہتی ہے، کیا گناہ کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ اللہ معاف کر دے میں نے فلاں دن گناہ کیا تھا زنا کا، فلاں دن میں نے چوری، فلاں دن، ایسا کہنا ضروری ہے؟ فرمایا ہاں، توبہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کر کہ میں نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، قبل اس کے کہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا. سورۃ الملک میں اللہ فرماتے ہیں الم یاتیکم نذیر قالوا بلا قد جاءکم نذیر، آگے کیا لو کنا نسمع او ناقل، وہ آگے کیا فاعترفوا، اعتراف کرے گا ہاں میں نے ایسا بھی کیا تھا ایسا. اٹس ٹو لیٹ ناؤ. تم کو دنیا میں توبہ کا اعتراف کرنا چاہیے گناہوں کا، اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. تو اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کر لے کہ اے اللہ آئندہ میں نے فلاں 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 گناہ کیے ہیں، جو یاد ہے، جو یاد نہیں کہہ دو اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. تو ایسی صورت میں پھر قیامت کے دن پچھتانا نہیں پڑے، رونا نہیں پڑے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہانا نہ پڑے. اس لیے دنیا ہی میں اپنا نمٹا لو، ختم کر لو، اللہ حساب لے اس سے پہلے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے انشاءاللہ پھر آگے یہ باب، تو اب یہ تیسری مجلس ہوگی انشاءاللہ، ایک مجلس تو ہو گئی گزشتہ ہفتے اسی پر توبہ پر، آج دوسری مجلس کچھ ڈیفرنٹ کلر تھا، آئندہ پھر تیسری مجلس ہوگی. آج تو دو حدیث، ایک آیت، دو آیت، ایک حدیث پڑھی گئی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی پر بات کریں گے. آگے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے استغفار کس کو کہتے ہیں، توبہ سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ پر عمل کیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما. اے اللہ دور دور سے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، سننے کے لیے آئی ہوئی ہے. اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کا آنا مبرور فرما، سب کا آنا منظور فرما، سب کا آنا مقبول فرما. اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ آخرت قبر بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، جنت دے دے. اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اعلی اولاد کی، اے اللہ بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی، اے اللہ تعلق رکھنے والوں کی، مریدین اور مریدات اور محبت رکھنے والے محسنین جتنے بھی ہیں جہاں کہیں ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما. سارے مومنین کی مغفرت فرما، سارے مومنات کی مغفرت فرما، سارے مسلمین کی مغفرت فرما، سارے مسلمات کی مغفرت فرما. یا اللہ پابندی سے ہماری مجلس سے ہوتی ہے، اے اللہ لوگ پابندی سے اس مجلس میں تیرے نبی علیہ السلام کی بات کو محبت، عظمت، عقیدت، اعتماد کے ساتھ سننے کے لیے آ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں طلب بھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں محتاجگی بھی نصیب فرما، اے اللہ اور ہمیں معاف بھی فرما دے، معاف بھی فرما دے. ہماری مجلسوں کو قبول فرما، ہماری مجلسوں کو قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ چھوٹی بڑی جس قسم کی بیماری میں جو بھی مبتلا ہو، پیٹ کی، کینسر کی، ٹی بی کی، بدن کے دردوں کی، جوڑوں کے دردوں کی، بلڈ پریشر کی، اے اللہ شوگر کی، سر درد کی، اے اللہ جس قسم کی بیماریوں میں جو بھی مبتلا ہو، جن کی اولاد، جن کے گھر والے، جن کے ماں باپ، جن کی میاں بیوی، جو بھی بیمار ہو، اے اللہ سب کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو مقروض ہے قرض سے سبک دوسی عطا فرما، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما، بے انتہا برکت نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ ہماری اس مجلس کو جہاں جہاں لوگ پہنچا رہے ہیں اور پہنچانے والوں کی بھی مغفرت فرما، ان کی اس دعوت و تبلیغ کو بھی قبول فرما، اور جو لوگ سن رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، سننے والوں کی بھی مغفرت فرما، پہنچانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں اس پر لوگ عمل کرتے ہیں عمل کے بعد اخلاص بھی نصیب فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمارا آنا اور آنے کے بعد سننا اور سننے کے بعد عمل کرنا اور عمل کے بعد اخلاص بھی نصیب فرما۔ یا رحمان یا رحیم، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فعل ہماری دعاؤں کو اور توباؤں کو اور ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا جاتا ہے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، ہماری آل اولاد کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ساری امت کو، سارے سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ نسبت میں جڑے ہوئے ہیں، بیعت ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو استقامت علی ذکر نصیب فرما، استقامت علی دین نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مانگا تا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے، کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اے اللہ تو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔